لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات پڑھیں گے محمد علیہ وسلم. خداوند عالم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ فاقم وجہک للدین حنیفہ, اپنا رخ اس دین کی طرف موڑ دو جو دین حنیف و دین یکتا پرستی ہے, اور یہی وہ دین ہے جو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اس فطرت بشری کے عین مطابق ہے جس کے اساس پر خدا نے انسان کی خلقت کی ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اور یہ فطرت وہ چیز ہے جو کبھی بدلتی نہیں ہے. لہذا جب فطرت تبدیل نہ ہوگی تو فطرت کی اساس پر بنا ہوا دین بھی کبھی کہنہ و فرسودہ نہ ہوگا. ذالک الدین القیم, ایک ایسا دین جو مطابق فطرت ہو, ایک ایسا دین جس میں کبھی کہنگی اور فرسودگی نہ آ سکے, ایک ایسا دین جو انسان کے تمام فطری تقاضوں کی تکمیل کا انتظام کرے, ایک ایسا دین جو انسان کی ہر منزل, ہر لمحے اور ہر موڑ پر ہدایت و رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, ایسا ہی دین ذالک الدین القیم, ایسا ہی دین مستحکم اور سیدھا دین کہلانے کے لائق ہے. وَلَاكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے نا آشنا ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں, جانتے ہیں کہ ابتدائے کلام سے میرا موضوع سخن یہی رہا ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کامیابی و خوشبختی کا خواہاں ہے, اور خوشبختی و کامیابی کے لیے انسان کو پیدا کرنے والے اللہ نے کون سا راستہ معین کیا ہے؟ خوشبختی ہے کیا؟ کامیابی ہے کیا؟ اور اس کے بعد جب یہ پتہ چل گیا کہ خوشبختی کسے کہتے ہیں, کامیابی کیا ہے, انسان کیسا بن جائے کہ کہا جائے کہ اب یہ زندگی اس کی آئیڈیل زندگی ہے, جب یہ پتہ چل گیا تو دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ ہم کیسے اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں. اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان کی شخصیت کی تشکیل میں چار عناصر اہم کردار ادا کرتے ہیں, جسے موجودہ سائنسی ترقی بھی تسلیم کرتی ہے, اور قرآن و حدیث نے بھی صدیوں پہلے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے. ان میں سے ایک وراثت ہے, ماں باپ کہ اوصاف ماں باپ کے خصائل، ماں باپ کے صفات بچوں میں جینز کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں، دوسرے وہ ماحول ہے جو بچے کو پیدائش کے بعد ملتا ہے، تیسرے وہ غذا ہے جو بچہ خود کھاتا ہے یا بچے کے والدین استعمال کرتے ہیں جو نطفے اور دودھ کی شکل میں اپنا اثر ظاہر کرتے ہیں، اور چوتھی چیز تعلیم و تربیت ہے. البتہ یہ میں نے پہلے اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے بیان کیا ہے، یہ کوئی منطقی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے یہی ہوگا اور دوسرے یہ ہوگا، بلکہ بہرحال چار چیزوں کو بیان کرنا ہے، کہیں نہ کہیں سے آغاز تو کرنا ہی ہے. وراثت کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ والدین سے جو اوصاف بچوں کو ملتے ہیں وہ حتمی اور جبری نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر بچوں کو اچھے اور صاف والدین سے مل گئے تو زندگی بھر اچھے ہی رہیں گے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر بچوں کو برے اور صاف ملے، برے ماں باپ کے بچے ہمیشہ برے رہنے ہی پر مجبور ہیں، بلکہ یہ اوصاف وہ ہوتے ہیں جو اچھے یا برے ہونے کے لیے زمین ہموار کرتے ہیں. لیکن ان میں تبدیلی ممکن ہے. یہ ممکن ہے کہ تعلیم و تربیت، ماحول کے اثر برے اوصاف لے کر کے پیدا ہونے والے بچے اچھے بن جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اچھے اوصاف لے کر کے آنے والے بچے بری تعلیم و تربیت اور برے ماحول کے باعث برے بن جائیں. مجبور نہیں ہے جس طرح سے کہ ٹی بی زدہ ماں باپ سے پیدا ہونے والا بچہ اگر صحت مند ماحول میں رکھا جائے، اگر اس کی صحت کا خیال رکھا جائے، تو باوجود یہ کہ ٹی بی زدہ ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ اسے بھی ٹی بی ہو جائے، اگرچہ ٹی بی ہونے کے چانسز ہیں اگر انہی ماں باپ کے پاس رہ جائے. تو عزیزو، یہی حال انسان کے ساتھ آنے والے رذائل یا فضائل کا ہے، اچھے اوصاف یا برے اوصاف کا بھی ہے. بس تعلیم اور تربیت کا انتہائی دخل ہے انسان کے اچھا یا برا بننے میں. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان اور جانور کا ایک فرق یہ ہے کہ انسان محتاج تعلیم و تربیت ہے، جبکہ جانور محتاج تعلیم و تربیت نہیں ہے. جانور کی تعلیم و تربیت کا انتظام خدا نے جبلی طور پر کر دیا ہے، اس کی جبلت میں کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں کہ جن کے ذریعے وہ اپنے کمال نوعی تک پہنچ جاتا ہے. لیکن انسان کے اندر کچھ چیزیں تو وہ ہیں جسے انسان جبلی طور پر سیکھ لیتا ہے، سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جہاں وہ محتاج تعلیم و تربیت ہے. اسی سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں یاد کر رہا ہوں کہ انسان اور جانور میں ایک فرق یہ ہے کہ انسان کا بچپن کافی طویل ہوتا ہے اور جانور کا بچپن زیادہ طویل نہیں ہوتا، بلکہ کچھ جانور تو وہ ہیں جن کا بچپن ہوتا ہی نہیں. بچپن سے کیا مراد ہے؟ بچپن سے مراد وہ ایام ہیں، زندگی کے وہ لمحات ہیں جہاں انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا، یا کوئی بھی مخلوق جہاں تنہا زندگی بسر نہ کر سکے، دوسرے کی انگلی پکڑ کے چلنے پر مجبور ہو. کچھ لمحات وہ ہیں جہاں اگر اس مخلوق کو کوئی کھانا کھلانے والا نہ ہو، کوئی اس کی غذا فراہم کرنے والا نہ ہو، تو وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. اپنی غذا کے لیے، اپنی دیکھ ریکھ کے لیے، اپنی پرورش کے لیے محتاج ہوتا ہے کسی کا. اب وہ کسی میں ظاہر سے بات ہے کہ فطری طور سے اور پہلی نگاہ میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ ماں باپ ہی ہیں، بلکہ ممکن ہے باپ نہ ہو، ماں ہی ہو. تو کچھ جانور وہ ہوتے ہیں جن کا بچپن ہی نہیں ہے. مچھلی، بہت سے کیڑے مکوڑے، مچھلی میں کیا ہے؟ مچھلی کے بچے اپنے ماں باپ کی شکل بھی نہیں دیکھتے. مچھلیاں پانی میں انڈے دے کر کے چلی جاتی ہیں، نظام قدرت کے تحت خود بخود انڈے سے بچے نکلتے ہیں، اور خدا انہیں جبلی طور پر ان کی ہدایت اور رہنمائی کر دیتا ہے کہ تمہیں اپنی غذا کہاں ملے گی. یہ کسی ماں کے کسی باپ کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، لیکن کچھ جانور وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنی غذا کے لیے، اپنی دیکھ ریکھ کے لیے ماں کے یا باپ کے محتاج ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ ہفتوں کے محتاج ہوتے ہیں اور کچھ مہینوں کے محتاج ہوتے ہیں. لیکن یہ انسان کا بچہ ہے جس کا بچپن کافی طویل ہوتا ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں تب کہیں جا کر کے اس کی جو ہے مٹھیاں کھلتی ہیں اور کسی چیز کو پکڑنے کے قابل ہو پاتا ہے. تقریباً سال گزر جاتا ہے تب یہ بچہ کہیں کھڑے ہونے کے لائق ہوتا ہے اور افتاؤں خیزہ چلنے کی کوشش کرتا ہے. دو سال سے زیادہ کا عرصہ اسے چاہیے جہاں اسے ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں لیکن ان کے یہاں بھی یہ مدت ہفتے یا مہینے سے آگے نہیں بڑھتی ہے. لیکن یہ انسان کا بچہ ہے جہاں تقریباً دو سال تک اسے ضرورت ہوتی ہے کہ ماں اسے دودھ پلاتی رہے. اس کے بعد بھی کئی برس لگ جاتے ہیں جب یہ اپنے گرد و نواح کے ماحول سے آشنا ہوتا ہے. گھر میں کیا ہے، گھر سے باہر کیا ہے، گلیاں کدھر ہیں، سڑک کدھر ہے، کس چیز سے خطرہ ہے، کس چیز سے خطرہ نہیں ہے، اس سے آشنا ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو انسان کا بچپن ایک طویل عرصے کا محتاج ہے. لیکن جانور کے ہاں یہ بات نہیں ہے. اس کے دو اسباب ہو سکتے ہیں. ایک سبب تو یہ ہے کہ جانور کی نشو و نما زیادہ تیزی سے انجام پاتی ہے، اس کے بدن میں طاقت اور استحکام جلدی آ جاتی ہے، جبکہ انسان کے یہاں ایسا نہیں ہے. اور دوسری جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جانور اپنی ماں سے صرف جسمانی غذا کا محتاج ہوتا ہے، لیکن جبکہ انسان کا بچہ اپنی ماں سے جسمانی غذا بھی لیتا ہے اور روحانی غذا بھی لیتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جسمانی غذا بھی اسے چاہیے اور اسے روحانی غذا بھی چاہیے. جس طرح سے جسمانی غذا کی ضرورت ہے ویسے ہی انسان کو روحانی غذا کی بھی ضرورت ہے. غذا کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا. انسان کی ساری ایکٹیویٹی، ساری سعی و کوشش، تمام جد و جہد کا مرکز یہ ہے کہ اس کے اندر خواہش پیدا ہو. اگر خواہش نہ ہوگی انسان کچھ نہیں کرتا. کھائے گا کب؟ جب خواہش ہوگی. کہیں جائے گا کب؟ جب آپ یہاں آئے پہلے خواہش پیدا ہوئی نا. انسان کے اندر جب تک خواہش پیدا نہ ہوگی انسان کچھ کرتا نہیں ہے. اور خواہش اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب پیٹ میں دانا پہنچے. ایک بھوکے انسان میں، اب بھوکے سے مراد ایک آدھ وقت کا بھوکا نہ لیں گے، ایک آدھ وقت کا بھوکا نہ کہیں گے صاحب روزے میں تو ہم خوب چلے جاتے ہیں ہر جگہ پر ساری خواہشیں پیدا ہوتی ہیں. ایک وہ انسان جو جا بلب ہے بھوک سے، اس کے اندر کسی قسم کی خواہش پیدا نہیں ہوتی ہے. جب دانا پیٹ میں پڑتا ہے، جب چارہ پیٹ میں آتا ہے تب سوچتا ہے بیچارہ، تب اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی. کیونکہ غذا سے انرجی آتی ہے، توانائی آتی ہے، اور توانائی کے بعد تب ذہن فعال ہوتا ہے. بعض جاہل افراد جب انبیاء کو دیکھتے تھے کہ تو کھانا کھاتے ہیں، عجب ہے، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے ہم پر وحی نازل ہوتی ہے اور کھانا بھی کھاتے ہیں. مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. قوم ہمیشہ رہبران دینی کو اپنے موہوم خیالات کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتی ہے کہ ہم اگر یہ پیشوا ہیں تو ان کو تو ایسا ہونا چاہیے. اب خدا وہ شرطیں ان کے ساتھ معین کرے یا نہ کرے، اگر تم نبی ہو تو تمہیں تو ایسا ہونا چاہیے. ایک دفعہ قدرت نے آواز دی، ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام. یہ کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہو؟ جس جسم سے تم بنے ہو وہی جسم ان کا بھی ہے. جس طرح سے تمہیں کھانے کی ضرورت ہے ویسے ہی انبیاء الہی کو بھی کھانے کی ضرورت ہے. ہم نے انہیں کوئی ایسا جسم دے کر کے نہیں بھیجا ہے جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو. جس طرح سے غذا کے بغیر تم میں حرکت پیدا نہیں ہو سکتی ویسے ان میں بھی نہیں پیدا ہو سکتی ہے.
ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام.
ہر انسان کو غذا کی ضرورت ہے. اہمیت غذا کو اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ غذا نہیں ملتی تو انسان درندہ ہو جاتا ہے.
بھوکا انسان اپنی انسانیت کو ہاتھ سے کھو بیٹھتا ہے.
تیسری صدی ہجری کا واقعہ ہے. بصرہ یہ عراق کا شہر, اس میں ایک انقلاب عظیم رونما ہوا. صاحب زنج کا قبضہ ہوا بصرے پر, اس نے ایک عجیب قتل عام کیا ہے.
عجیب قتل عام کیا, جو سامنے آتا تھا اس کے سپاہی اسے تہہ تہہ کر دیتے تھے. لوگ اپنی جان بچانے کے لیے جو بچ کھچ گئے تھے شہر چھوڑ کر کے, ادھر ادھر جنگلوں میں نیزاروں میں جا کر کے پناہ لیا. وہی شکل جو جنوب میں صدام کے زمانے میں ہوئی تھی. وہ بمباری اس وحشی نے کی تھی کہ عراقی جنوب کے شیعہ اپنی آبادیوں کو چھوڑ کر کے, حور وہ علاقہ جو نالوں اور ندیوں کے بیچ میں نیزار کے ذریعے سے آباد ہے, اس میں جا کر کے پناہ لیتے تھے. یہ وہی علاقہ. صاحب زنج نے یہ کیا قتل عام. اب جب سب کے سب دن میں جا کر کے چھپ جاتے تھے, رات میں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے نکلتے تھے. کئی مہینے یہ آثار رہے. کھیتی باڑی ختم, کاروبار ختم, جو کچھ ساتھ تھا غلہ وہ کھا پی گئے, مویشی جو بچے انہیں کھا لیا. اب عالم یہ ہوا کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کتا بلی کھانے پر مجبور ہوئے, وہ بھی ختم ہو گئے, وہ بھی نہ بچے. اب انسانی لاش کھانے پر مجبور ہوئے. کچھ لوگ بھوک سے مر جاتے تھے, بیماری سے یا بھوک سے مر گئے تو ان کے جنازے کو کھاتے تھے. ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ مرنے کا بھی انتظار نہیں ہوتا تھا. نینجا افراد جن کا دم نکلنے والا ہے, دم نکلنے سے پہلے ہی انہیں نوچ کے کھا جاتے تھے. تاریخ میں ہے کہ دیکھا گیا کہ ایک عورت اپنی آغوش میں ایک سر لیے بیٹھی رو رہی ہے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, کہا یہ میری بہن کا سر ہے, میری نیمجا بہن جس کا ابھی دم بھی نہیں نکلا تھا. بھوکے لوگ اکٹھا ہوئے اور اس کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ لیا. اگر میں یہیں پر رکوں اور آگے کا واقعہ نہ بیان کروں تو آپ یہی سوچیں گے کہ یہ بہن رو رہی ہے بہن کے مرنے پر. بہن رو رہی ہے اس لیے کہ زندگی میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگ کھا گئے, اس پر رو رہی ہوگی. لیکن نہیں, بہن اس پہ نہیں رو رہی تھی, بھوک نے اس کے حصے محبت و مروت و عاطفے کو اتنا کچل دیا تھا کہ اس پہ نہیں رو رہی ہے. رونا اس بات پہ تھا کہ میری بہن کو ٹکڑے ٹکڑے لوگ کھا گئے, ہمیں کچھ نہیں دیا, ہمارے حصے میں فقط اس پر آیا ہے. رونا اس بات پہ نہیں ہے. تو یہ ہے بھوک اور یہ ہے غذا کی اہمیت. تو انسان کو غذا تو بہرحال چاہیے, اور غذا جسم کو بھی چاہیے, روح کو بھی چاہیے. کیونکہ انسان کے پاس دونوں چیزیں ہیں نا, شروع سے عرض کرتا رہا ہوں, جسم بھی ہے اور روح بھی ہے. غذا کے بارے میں بہت سارے مسائل, فقط دو باتیں عرض کروں گا. غذا کے لیے ضروری ہے کہ وہ غذا سالم ہو اور کامل ہو. غذا اگر فاسد ہے تو وہ غذا فائدہ مند نہیں ہے. غذا کا سالم ہونا بھی ضروری ہے اور اس کا کامل ہونا بھی ضروری ہے. اسی دو چیزوں کو جو ہے بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. غذا کی سالمیت اور غذا کا کمال, کامل ہونا غذا کا. دیکھیے جتنی بھی چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں ہر غذا انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. بہت سی غذائیں وہ ہیں جو انسان کے لیے مفید ہیں, بہت سی غذائیں وہ ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب دنیا میں غذا کی کمی تھی, قحط تھا غذا کا, کیونکہ انسان ابھی اتنا اس نے علمی میدان میں ترقی نہیں کیا تھا کہ پیداواری آلات کو ترقی دے سکتا. کل جس زمین میں 10 ٹن گیہوں ہوا کرتا تھا, آج علمی ترقی کے بعد اسی زمین میں 100 ٹن گیہوں ہونے لگا. تو کل غذا کی قلت کے باعث انسان کو جو کچھ ملتا تھا کھا جاتا تھا. وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کیا نقصان دہ ہے اور کیا فائدے مند ہے، کیونکہ اگر نقصان دہ اور فائدے مند کو دیکھتا تو بھوک سے مر جاتا. اور ایک وجہ یہ تھی کہ اسے غذا کے خواص کا پتہ نہیں تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ کون سی غذا فائدے مند ہے اور کون سی غذا نقصان دہ ہے، کون سی غذا وہ ہے جو اس کے جسم کو پروان چڑھائے گی اور کون سی غذا وہ ہے جو اس کے جسم کو نقصان پہنچائے گی. ابھی روح کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ انبیاء کا بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ جس زمانے میں ابھی علم اور سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، انسان اپنی جو ہے وہ ترقی کے باعث غذا کے خواص سے بھی واقف نہیں ہو پایا تھا، اس دور میں انبیاء نے انسانوں کو بتایا کون سی غذا تمہارے لیے مفید ہے، کون سی غذا تمہارے لیے نقصان دہ ہے. جو غذائیں مفید تھی اس کو کہا حلال اور جو نقصان دہ تھی انہیں کہا حرام. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رضاؤں کے سلسلے میں، جب امام تھے بعض لوگوں نے آگے کہا کہ ہمارے یہاں بحث ہوتی کہ خدا نے حلال کیوں کیا حرام کیوں کیا، تو اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یوں ہی خدا نے اپنی خدائی دکھانے کے لیے. کبھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں تو یہ دکھانا ہے کہ ہم بڑے ہیں، خام خواہ کے آرڈر جاری کرتے رہتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے ہیں. اب چاہے اس حکم میں کوئی مصلحت ہو یا اس حکم میں کوئی مصلحت نہ ہو، خدا نے الیاذ باللہ اپنی کبریائی ثابت کرنے کے لیے، اپنی بڑائی دکھانے کے لیے حکم دے دیا یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. امام نے کہا من قال ذلك ولا ضلالا بعيدا، جو اس بات کا قائل ہو وہ گمراہ ہے. خدا نے کوئی حکم دیا ہی نہیں ہے کسی چیز کا، نہ کسی چیز کو حلال کیا نہ کسی چیز کو حرام کیا، مگر مصلحت بشر کی خاطر. چنانچہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لم یبح اکلا ولا شربا الا لما فیہ المنفعہ والصلاح. خدا نے اگر کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے کھانا یا پینا تو صرف اس لیے کہ اس کھانے اور پینے میں انسان کی مصلحت یہاں ہے. وَلَمْ يُحَرِّمْ إِلَّا لِمَا فِيهِ الزَّرَرُ وَالتَّلَفُ وَالْفَسَادُ. اور اگر خدا بندِ عالم نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو وجہ یہ ہے کہ اس میں انسان کے لیے ضرر ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے. جتنی چیزیں بھی خدا نے حرام قرار دی ہیں یہ وہی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. اگر اس میں انسان کا نقصان نہ ہوتا تو خدا کبھی اسے حرام قرار نہ دیتا. اب سائنسی ترقیوں کے بعد کچھ چیزیں انسان نے سمجھ لی ہیں کہ اگر خدا نے ایک فلاں چیز کو کہا حرام تو کیوں حرام تھی، اور بعض چیزیں ابھی نہیں سمجھ پایا ہے. بقول ڈاکٹر کیرل کے کہ انسان نے جن چیزوں کو سمجھا ہے جن چیزوں کو نہیں سمجھا ہے ان کی نسبت لاکھ میں ایک بھی نہیں ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. لم یبح اکلا ولا شربا الا لما فیہ المنفعۃ والصلاح ولم یحرم الا لما فیہ الضرر والہلاک والفساد. چند ایک قانون کی طرف اشارہ بھی کیا. آج سائنس نے ترقی کی، پیداوار میں بھی اضافہ ہو گیا، پیداوار بڑھ گئی. اب انسان پیداوار کی کمی کے باعث غلط چیزیں کھانے پہ مجبور نہیں ہے، اور سائنس نے بھی ترقی کی، بہت سی چیزوں کا انکشافات ہو گیا. کل انسان سڑا گوشت کھا جاتا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ سڑے گوشت میں کیا پریشانی ہے. ہاں پتا چل گیا کہ سڑے گوشت میں کیا پریشانی ہے، درندوں کے گوشت میں کیا نقصانات ہے، نہیں کھاتا. لیکن آج انسان نے اپنی علمی کاوشوں سے یہ سمجھا. میں بار بار کہتا ہوں کہ علمی کاوشوں کا مطلب یہ بھرے ہوئے جنگل میں کچھ چھپا خزانہ ڈھونڈا جائے، کھودتے کھودتے مہینہ سال دو سو سال پانچ سو سال کے بعد وہ خزانہ مل گیا. لیکن انبیاء جب بتاتے ہیں، ائمہ جب بتاتے ہیں، اس کی مثال یہ کہ خزانہ چھپانے والا خود بتا دے کہ ہم نے کہاں چھپایا ہے، تم کوشش کرتے 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 وہاں پہنچے. لیکن اس خدا نے جس نے خود چھپایا ہے، جس خدا نے مصلحتوں کو معین کیا ہے، جس خدا نے اشیاء میں خاصیت ایجاد کی ہے، جس خدا نے انسان کے فیکر کو بنایا ہے، کیا نقصان دہ ہے اور کیا مفید، اس کے لیے اس خدا نے ائمہ کو بتا دیا. آج بہت سی چیزیں لیبارٹریز میں تجزیہ و تحلیل کے بعد واضح ہو گئی، اور بہت سی چیزیں واضح، اور بہت سی چیزیں شاید کبھی واضح ہو ہی نہ پائیں، کیونکہ سائنس کا میدان ہے مادہ، میٹر ہی تو ہے نا سائنس کا میدان. سائنس کا میدان ہے میٹر اور مادہ ہے. جو چیزیں مادے سے تعلق رکھتی ہیں ان کا انکشاف تو جو ہے وہ لیبارٹریز میں ہو جائے گا، لیکن جن چیزوں کا تعلق معنی اور روح سے ہے ان کا انکشاف نہ ہو سکے گا. سائنس یہ تو بتا سکے گی کہ سور کے گوشت کا کیا اثر پڑے گا جسم کے اوپر، خون کا کیا اثر پڑے گا، درندوں کے گوشت کا کیا اثر پڑے گا، لیکن غذائے حرام رسمی طور سے حاصل کی ہوئی دولت کا انسان کی روح پر کیا اثر پڑے گا، یہ سائنس نہیں بتا سکتی ہے. یہ سائنس کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو پروردگار بتائے گا آج کس کا کیا اثر ہو سکتا ہے. جن چیزوں کو خداوند اعلیٰ نے جو غذائیں حرام قرار دی ہیں وہ وہی ہیں جس میں نقصان ہے، چاہے جسمانی نقصان ہے اور چاہے روحانی نقصان ہے. چنانچہ ائمہ علیہ السلام نے بعض چیزوں کے خواص کو بیان بھی کر دیا ہے. جب امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ خون کیوں ہو رہا ہے کھانا، آج مغربی دنیا میں، یورپی دنیا میں بہت سی غذائیں بنتی ہیں خون سے، کھاتے ہیں، مغربی دنیا میں شراب کا استعمال ہوتا ہے، تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ہمارے نوجوان بعض دفعہ کہتے ہیں صاحب یہ تو اتنے سب سائنس کے ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں، ان کو کیا نہیں پتا. جی ابھی یہ تفلے مکتب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تفلے مکتب ہیں. اچھائی یہی ہے کہ یہ خود ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے سب کچھ ابھی کشف نہیں کر لیا ہے. یا مولا سے پوچھا جاتا ہے مولا یہ بتائیے کہ خون کیوں حرام ہے، خون کا کھانا کیوں حرام ہے، تو مولا اس کے اسباب بیان کرتے ہیں، اس کا ضرر، اس کا نقصان. کہتے ہیں پہلی بات یسیء الخلق، خون انسان کے اخلاق کو خراب کر دیتا ہے. یورث القسوۃ للقلب وقلۃ الرأفۃ والرحمۃ لا یومن ان یقتل ولدہ والدہ. خون کا استعمال، خون سے بنی ہوئی غذائیں اگر استعمال کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، ایک تو اس کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے، دوسرے قسی القلب ہو جاتا ہے، رحم و مروت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے باعث اس انسان کے سلسلے میں اب یہ اطمینان نہیں ہے کہ کہیں باپ اپنے بیٹے کو قتل نہ کر دے. اتنا قسی القلب بنا دیتا ہے خون. اسی طرح سے پانچویں امام سے پوچھا گیا ہے کہ شراب کیوں ہو رہا ہے، شراب کے سلسلے میں. اب یہ جو امام نے حکمت بیان کی ہے یہ جو ہے وہ لیبارٹری میں اس کا انکشاف نہیں ہو سکتا، یا کم سے کم موجودہ حالات سے نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ علم اور ترقی کر جائے، سائنس اور ترقی کر جائے، اور اس کے بھی اثرات روح پر کیا پڑتے ہیں بعض تجربوں کے ذریعے سے یہ بھی حاصل ہو جائے. ہو سکتا ہے کوئی 1000 انسانوں کو جو ہے وہ خون کھلائے، 1000 انسانوں کو خون نہ کھلائیں، ایک ماحول میں رکھ کر کے پھر دونوں کے حرکات کو دیکھیں. لیکن بہرحال موجودہ دور میں ابھی یہ نہیں ہوا ہے. یا شراب کے سلسلے میں ایسا ہی ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پھر پوچھا گیا کہ مولا یہ شراب کیوں حرام ہے، مولا فرماتے ہیں انا مدمن الخمر دائم الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا انسان جو ہے کا عابد وثن، یہ بت پرست کے مانند ہو جاتا ہے. یورثہ الارتعاش، ایک تو شرابی کے ہاں ارتعاش پیدا ہو، راشا پیدا ہو جاتا ہے. یورثہ الارتعاش ویہدم مروتہ، جمع مردی کو شراب ختم کر دیتی ہے. وتحملہ علی التجسر علی المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا، اور یہ شراب کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ شراب انسان کو گناہوں کے کرنے کے اوپر آمادہ کرتی ہے، جسور بنا دیتی ہے گناہوں کے ارتکاب کے اوپر. اب اس انسان کو اس شرابی کے لیے بات نہیں ہے کسی کو قتل کر دے یا محارم کے ساتھ زنا کر بیٹھے، اس لیے خداوند عالم نے شراب کو حرام قرار دیا. تو کچھ چیزوں کے ضرر اور نقصانات کو موجودہ سائنس نے کشف کیا اور بقیہ چیزوں کو ائمہ علیہ السلام نے اپنی احادیث میں اور انبیاء علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بشریت کے سامنے پیش کیا. تو بہرحال کچھ غذائیں ہیں جو انسان کے لیے مفید اور کچھ غذائیں وہ ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. کچھ غذائیں جسم کے لیے ہیں، کچھ غذائیں روح کے لیے ہیں. جسم کی مثال ایک قلعے کی ہے. یہ جسم جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی مثال ایک قلعے کی ہے. یہ کھال قلعے کے ارد گرد دیوار کے مانند ہے، رگیں سڑکوں اور گلیوں کے مانند ہے جو اس قلعے کے اندر جاری ہیں. اور یہ جسم کے اندر کا رابطہ باہر سے بالکل نہیں ہے. جسم اپنی غذا، دو ہائی وے ہیں اس کے لیے، ایک معدہ دوسرے پھیپھڑا، تنفس. تنفس کا نظام جو ہے انہی دو ذرائع سے غذا جسم کو ملتی ہے. اور خداوند عالم نے ان دونوں راستوں پر، ان دونوں شاہراہوں پر کچھ سپاہی بٹھا رکھے ہیں کہ مضر چیزیں نہ آنے پائیں، نقصان دہ چیزیں نہ آنے پائیں. یہ فوڈ پوائزن کیا ہے؟ یہ سگریٹ پیتے ہیں پھیپھڑا جو رد عمل ظاہر کرتا ہے، یہ وہی سسٹم ہے جو خدا نے معین کیا ہے. اور اس کے بعد بھی بدن کے اندر دفاعی قوتیں خدا نے رکھ چھوڑی ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جب حملے پہ حملہ ہوتا رہتا ہے تو دفاعی طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں. اور وہ نقصان دہ غذا جسم بشر میں پہنچ جاتی ہیں اور انسان کی روحانی انسان کا روحانی سسٹم جو ہے، روحانی غذا بھی دو ہی راستوں سے پہنچتی ہے. یا یوں کہیے اکثر روحانی غذا دو راستوں سے پہنچتی ہے، ایک کان اور ایک آنکھ. دو شاہراہیں خدا نے اس کے لیے بھی معین کی ہیں. لیکن عجیب ہے، اس روحانی غذا کے پہنچنے کی شاہراہ پر کوئی محافظ دستہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے گالی سنا تو آپ کے سر میں فوراً درد شروع ہو جائے. وہاں تو قے ہو جاتی ہے، پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. دو راستے سے پہنچتا ہے، ایک کان کے ذریعے اور ایک آنکھ کے ذریعے. دو راستوں سے روحانی غذائیں پہنچتی ہیں، یا دیکھ کے، پڑھ کے، یا سن کے. البتہ کچھ چیزیں چھو کر کے بھی محسوس کی جا سکتی ہے، مگر ان کی تعداد بہت قلیل ہے. زیادہ تر جو غذائیں پہنچ رہی ہیں روح کی، انہیں دو ذرائع سے پہنچتی ہیں. عزیزو، آج کی دنیا میں غذا کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. آج کی دنیا میں جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، غذا کی بڑی اہمیت ہے. غذا کے لیے پوری غذاؤں کا سینہ چاک کر کے ان کے اندر جو خاصیتیں ہیں ان کو نکال کے باہر کیا گیا. پھر یہ دیکھا گیا کہ انسان کو کون سی غذا ضروری ہے، کتنی ضروری ہے. بچے کے لیے کتنی غذا چاہیے، جوان کے لیے کتنی غذا چاہیے، بوڑھے کے لیے کتنی غذا چاہیے، کون سی غذا چاہیے. وہ لوگ جو کہ جسمانی کام کرتے ہیں ان کے لیے غذا کی کتنی مقدار ضروری ہے، وہ لوگ جو کہ فکری کام کرتے ہیں ان کے لیے غذا کی کتنی ضرورت ہے. ایک ڈائٹ چارٹ بنا دیا گیا، ایک طرح سے اسے معین کیا، دوسری طرف سے اس بات کا پورا اہتمام کیا تھا اپنی دانش بھر، اپنے علم کے بقدر فاسد غذا بدن میں جانے نہ پائے. جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں نا، وہاں پر ہوٹلوں میں چھاپے ڈالے جاتے ہیں جہاں کھانے پکتے ہیں کہ وہاں پر کھانا کیسا پک رہا ہے. میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، کھانا پکانے والا بیمار تو نہیں ہے؟ جو کھانا وہاں پک رہا ہے وہ کیسا ہے؟ سڑا ہوا کھانا تو نہیں دیا جا رہا ہے؟ اگر ذرہ برابر کہیں شبہ ہو جاتا ہے اس ہوٹل میں وہ کھانا دیا جا رہا ہے، وہ غذا جو جسم کے لیے نقصان دہ ہے، جو تالے لگا دیے جاتے ہیں، ہوٹل کے مالک کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. کیوں؟ صرف اسی لیے نا کہ وہ غذا دے رہے ہیں جو جسم کو نقصان پہنچائے گی. اب اگر کوئی کہے کہ پھر انسان کی آزادی کہاں گئی؟ کیا انسان آزاد نہیں ہے؟ جو چاہے کھلائے، جو چاہے کھائے. ہم نے ہوٹل کھول دیا، آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوڑی ہیں، مت کھائیے. حکومت تو کیا پڑی ہے کہ ہمیں اٹھا کر کے جیل میں بھیجا جا رہا ہے.
کیا اس لیے کہ ہر آدمی کی عقل کام نہیں کرتی؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی رعایا کو ان تمام چیزوں سے بچائے۔ اے عزیزو، کچھ ہوتے ہیں جسمانی کوڑھی، کچھ ہوتے ہیں عقل کے کوڑھی۔ اگر عقل کا کوڑھی سلمان رشدی کو ایک کتاب لکھ دے جو غذائے روح بن سکتی ہے، اس کے اوپر اگر خدا کا نمائندہ مرجع تقلید فتویٰ جاری کر دے، تو یہ کاہے کے فریاد کے خلاف آزادی بشر اور خلاف آزادی بیان فتویٰ جاری کیا گیا؟ اشارات بڑے محمد و آل محمد کا۔ اس کا اتنا خیال، اس کا اتنا اہتمام، شک بھی ہو جائے، اگر آزادی ہے تو اسے بھی کھولنے دو، اور اگر آزادی نہیں ہے تو یہاں کیوں فریاد؟ کتاب، ہر ایک کو حق ہے اپنی بات کہنے کا، تو ہر ایک کو حق ہے اپنا کھانا پکا کر کے بیچنے کا بھی۔ اگر وہاں آپ کہتے ہیں کہ ہر کوئی تجزیہ کرے بیٹھ کے، ارے جسمانی غذا کی مسمومیت کا تجزیہ کرنا زیادہ آسان ہے، ہر آدمی فکری غذا کی مسمومیت کا اندازہ نہیں کر سکتا، جسمانی فوڈ پوائزن فوراً معلوم ہو جاتا ہے، لیکن روحانی فوڈ پوائزن اتنی آسانی سے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اور جسمانی فوڈ پوائزن اگر ہو بھی گیا، فرض کیجئے، نہیں شفا بھی نہیں ہوئی، مر گیا، شفا ہونے کے بعد بھی چھوڑیے، فرض کیجئے ایک شہر میں کسی ہوٹل نے سارا کھانا سپلائی کر دیا، نقصان دہ، مضر، زہر ملا ہے، کھا لیا لوگوں نے، 1000 لوگوں نے کھا لیا، یہ ڈاکٹر یہاں پہنچ بھی نہ پائے، کوئی علاج نہ ہوا، مر گئے۔ کتنے لوگ مرے؟ 1000۔ جو کھائے گا وہی تو مرے گا نا، جو کھائے گا وہی مرے گا۔ جسمانی فوڈ پوائزن جب ہوتا ہے تو انہیں لوگوں تک محدود رہتا ہے جو اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن روحانی فوڈ پوائزن ایک ایسا ہوتا ہے، اگر 1000 کو یہ فوڈ پوائزن ہوگا پورے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ایک فوڈ پوائزن ہوا تھا جعفر کو بنگال میں، ایک فوڈ پوائزن ہوا تھا صادق کو دکن میں، جعفر از بنگال اور صادق از دکن کہتے ہیں نا اقبال۔ کیا حشر ہوا قوم کا؟ ایک فوڈ پوائزن ہوا تھا معاویہ کو، ایک فوڈ پوائزن ہوا تھا ابو سفیان کو، آج قوم کہاں پہنچی؟ تو جسمانی فوڈ پوائزن جتنا خطرناک ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے روحانی فوڈ پوائزن۔ آج ہمارے گھروں کے اندر والدین جسمانی فوڈ پوائزن میں بہت توجہ دیتے ہیں، شک بھی ہو جائے کہ فلاں دکان کی آئس کریم نقصان دہ ہے، بچہ لاکھ کوشش کر لے نہیں، وہ آئس کریم اسے دینے کو تیار نہیں ہوں گے۔ فریج میں کھانا رکھا ہوا ہے کہ 2-4 دن کا ہو گیا، اب اسے پھینکو، سڑ گیا؟ نہیں، سڑا تو نہیں ہے ابھی، 4-5 دن کا، کیا پتا سڑ گیا ہو، کیا پتا سڑ گیا ہو۔ شک بھی اگر ہے اس بات تک یہ کھانا نقصان دے سکتا ہے، بچوں کی جسمانی صحت کا ہمارے والدین کو اتنا خیال؟ اگر شک بھی ہے فوڈ پوائزن کا نکال کے پھینک دیں گے، لیکن اپنے بچوں کی روحانی فوڈ پوائزن کا کیا خیال کیا آپ نے؟ ٹی وی کھلا ہوا جو چاہو دیکھو، بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے؟ کبھی اس کی کتابوں کو دیکھا، کبھی اس کی میگزین کو دیکھا، کبھی اس کے دیکھے جانے والے پروگرام کو بھی دیکھا آپ نے؟ سب غذا تو ہے، یہ ٹی وی کیا ہے؟ ٹی وی غذا ہے، اب وہ سالم غذا ہے یا نقصان دہ؟ یہ کتابیں کیا ہیں؟ یہ میگزین کیا ہے؟ یہ اخبار کیا ہے؟ یہ سب غذا، سب روحانی غذا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیق کریں، چیک کریں کہ یہ غذائیں سالم ہیں یا نقصان دہ، تاکہ بچوں کو فوڈ پوائزنگ سے بچا سکیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے ٹی وی کا سڑا کھانا بچے کو کھلا بھی دیا،
تو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ ڈاکٹر کے پاس، یہاں ڈاکٹر کی فراوانی ہے، لیکن روحانی ڈاکٹر کتنے ہیں آپ کے پاس؟ کتنوں تک پہنچ ہے آپ کی؟ تو یہاں تو آپ کو اور بھی احتیاط برتنی چاہیے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایسے والدین میں بڑا تعجب کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر جنہیں جسمانی غذا کی سلامتی کا بڑا خیال ہے لیکن روحانی غذا کی سلامتی کا کوئی خیال نہیں. مولا فرماتے مالی ار الناس اذا قرب علیہم الطعام لیلا تکلفوا انارت المصابیح. کیا ہوا ہے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں رات میں، کبھی رات کی تاریکی میں انہیں کھانا دیا جاتا ہے فوراً کھاتے نہیں ہیں. تکلفوا انارت المصابیح، پہلے چراغ جلاتے ہیں. لیبصروا ما یدخلون فی بطونہم، تاکہ وہ دیکھیں تو اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں. یہ ہمارے پڑوسی نے جو آ کے دیا ہے کیا؟ ہم جو بازار سے لائیں یہ ہے کیا؟ پہلے اسے چراغ جلاتے ہیں، اگر رات میں کھانا ملا کھول کے پہلے دیکھتے ہیں پھر کھاتے ہیں. ولا یہتمون بغذائی النفس، لیکن جب ان کے سامنے روحانی غذا آتی ہے بلا دیکھے کھانا شروع کر دیتے ہیں. لا یہتمون بغذائی النفس بعین ینیرو مصابیح البابہم بالعلم. جب کبھی انہیں روحانی غذا دی جاتی ہے اتنی تکلیف نہیں کرتے کہ چراغ عقل کو شعلہ علم سے روشن کر لیں. یُنِیرُ مَصَابِیحَ أَلْبَابِهِمْ بِالْعِلْمِ لِيَسْلِمُوا مِنْ لَوَاحِقِ الْجَهَالَةِ وَالذُّنُوبِ فِي اعتِقَادَاتِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ. اگر چراغ عقل کو علم سے روشن کر لیں گے تو ان کے عقیدے گمراہیوں سے محفوظ رہ جائیں گے، ان کے اعمال گناہوں سے محفوظ رہیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جو ملا جس سے ملا، جو سنا عقیدہ بنا لیا، جو سنا عقیدہ بنا لیا. کہاں کے بنا بھائی یہ عقیدہ؟ کوئی دلیل قرآن سے، حدیث سے، عقل سے نہیں، ہم نے اپنے اماں ابا کو ایسا کرتا دیکھا ہے. اور جہاں گفتگو کیجیے پھر ہمارے اسلاف کا کیا ہوگا، بزرگوں کا کیا؟ وہ تو ایسے ہی کرتے تھے. یہ عجیب دلیل ہے. ہم اپنے بزرگوں کے خلاف تو نہیں جا سکتے، صبح سے شام تک بزرگوں ہی کے خلاف تو جا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ جو لباس آپ پہن رہے ہیں آپ کے ابا دادا یہی پہنتے تھے. جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں آپ کے ابا دادا یہی رہتے تھے. جس سواری پہ آپ بیٹھتے ہیں آپ کے ابا دادا اسی پہ بیٹھتے تھے. ہرگز نہیں، آپ نے اپنے جسمانی فلاح و بہبود کے لیے تو اپنے باپ دادا کے راستے کو چھوڑ دیا، تو کیا روحانی فلاح و بہبود کے لیے باپ دادا کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. مشرکین مکہ نے حضرت کو کیا جواب دیا تھا جب حضرت کہتے تھے بت کیا ہے بھائی، انہیں کیوں پرستش کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرو؟ جب انہیں لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیتے تھے تو رسول کے استدلال کا کوئی جواب نہیں دے پاتے تھے. یہ بات تو واقعی صحیح ہے، کچھ نہیں ہے، بولتے نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، پتھر ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، بلکہ باپ تو بناتے تو کھا بھی جاتے تھے. عرب جب بت بناتے تھے کئی طرح کے بناتے تھے، خرمے کے بت بنا لیے، راستے میں لے کے جا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، بھوک لگی کھا بھی لیے. ہم جانتے ہیں ناتواں ہیں، عاجز ہیں، پھر کیوں؟ وجدنا آبانا کذلک یفعلون، ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے، ہم بھی یہی کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ بعین یونیرو البابہم، بعین یونیرو مصابیح البابہم بالعلم. انہیں چاہیے کہ چراغ عقل کو شعلہ علم سے روشن کر لو. اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ لیسلموا من لواحق الجہالۃ والذنوب. یہ ساری جہالت، یہ ساری گمراہیاں جو عقیدے میں پائی جاتی ہیں، یہ جو سارے گناہ اعمال میں پائے جاتے ہیں، اس سے انسان محفوظ ہو جائے گا. اسی طریقے سے امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عجیب تو لمن، عجیب تو لمن یتفکر فی معقوله ولا یتفکر فی معقوله. مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر معقول یعنی کھائی جانے والی چیزیں، تو معقولات میں کھائی جانے والی چیزیں جو غذائے جسم ہے بہت احتیاط کرتے ہیں، بہت سوچ بچار کریں گے. ابھی شک ہے کہ شوگر بڑھنے والی ہے، ابھی چاہے میں شکر پہ پابندی لگ جاتی ہے. عجیب تو لمن یتفکر فی معقوله، اچھی بات ہے البتہ، بری بات نہیں ہے. ہمیں تعجب ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے معقولات میں غذائے جسم میں اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنی احتیاط برتتے ہیں. ولا یتفکر فی معقوله، لیکن جہاں پر غذائے روح کی بات آتی ہے معقولات میں، پھر وہاں کوئی احتیاط نہیں. شوگر بڑھی ہے تو بڑھی رہے، جسم کی شوگر بڑھتی ہے غذائے روح کی بھی شوگر بڑھ جاتی ہے نا بعض اوقات. جس طرح سے جب جسمانی شوگر بڑھ جاتی ہے گھٹ جاتی ہے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح سے روحانی شوگر گھٹتی بڑھتی ہے. کولیسٹرول ہو گیا تو ہو گیا، اس طرح کی چیزیں مت کھاؤ نا، غور کرو، پرکھو، دیکھو، خود کو دیکھو، غذا کو دیکھو. عجیب تو لمن یتفکر فی معقوله ولا یتفکر فی معقوله فیتجنب بطنہ ان یوزی. پیٹ کا بڑا خیال رکھتا ہے، اسے تکلیف نہ پہنچنے پائے. وَيُودِ صَدْرَهُ اَنْ يُرْدِي، لیکن قلب اور سینہ جو مرکز غذائے روحانی ہے اسے یوں ہی چھوڑ دیتا ہے، جتنا چاہے تباہ ہونا ہے تباہ ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. انسان کی تربیت کرنا ہے نا، ایک اہم چیز ہے سلسلے میں غذا. غذا کا بہت بڑا اثر ہے، غذائے فاسد انسان کے روح پر اثر کرتی ہے، غذائے حرام، غذائے نجس، یہ مادی غذائیں ہیں، ان کا بھی اثر روح پر ہوتا ہے، اور جو فکری غذا ہے ان کا تو ہوتا ہی ہے اثر. اور جب یہ فوڈ پوائزن روح کا ہو جاتا ہے پھر انسان کو حق نظر نہیں آتا، حق نظر نہیں آتا. حضرت عیسیٰ نے بڑی لطیف بات کہی ہے، فرماتے ہیں کہ کما ینظر المریض الی طیب الطعام. بیمار کے آگے بہترین غذا لا کے رکھ دیجیے. کسی طرح آپ کو بریانی پسند ہے، چکن فرائی پسند ہے، یعنی کیا کیا الا بلا پسند ہے، جو پسند ہے ان کے سامنے لا کے رکھ دیجیے. کس حالت میں؟ مع ما یزیدہ من شدت الوجع، شدید پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تڑپ رہا ہے درد سے، اب اس کے سامنے آپ لا کے رکھیں. فلا یتلذذ، اسے کوئی مزہ اس میں نہیں ملے گا. ایسا نہیں کہ اس غذا میں مزہ نہیں رہ گیا ہے، بہترین ہے، ہوٹل سے کھانا بن کے آیا، بہترین باورچی نے بنایا، پسندیدہ غذا ہے، جس کے لیے جان دیتے تھے، جس غذا کو کھانے کے لیے حرام حلال کا بھی خیال نہیں کرتے تھے، اس غذا کو دیکھتے ہی ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، ساری حدیں توڑ دیتے تھے. اب وہی کھانا سامنے رکھا ہے، اس کھانے کے سامنے ہونے کے باوجود اس میں کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر کسی نے کہا بھی ارے یہ مرغا رکھا ہے، چلے جاؤ جہنم میں، جائے تمہارا مرغا ہو تم، ہم یہاں درد سے مرے جا رہے، تمہیں مرغے کی پڑی ہے، نہیں کھاتا نا کیوں؟ اس لیے کہ جسم بیمار ہے. ارے انسانوں کے سامنے علی کی حقیقت سامنے آتی تھی، حسین کا چہرہ سامنے آتا تھا، پیغمبر کا چہرہ سامنے آتا تھا، روح ان کی بیمار ہے. اکثر کہتے ہیں اگر علی کا یہ مرتبہ تھا، اگر حسین کی یہ منزلت تھی، اس زمانے کے لوگوں نے مانا کیوں نہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے؟ ارے مانتے کیسے، ان کی روحیں بیمار تھی. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. روحیں بیمار تھی، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن بیان کیا ہے. جب مولا خطبہ دے کے لوٹے ہیں سر عاشور خیمے میں, اتمام حجت بہت کیا ہے امام حسین نے, مختلف انداز سے لوگوں کو سمجھایا ہے. کبھی رسول کا ماما پہن کے آتے تھے, کبھی رسول کی آبا دوش پہ ڈال کے آتے تھے, پہچانواتے دیکھو میں کون ہوں, میں وہی تو ہوں نا جو راکب دوش رسول ہے. کبھی کہتے تھے کہ ہمارا جرم کیا ہے, مختلف. آخری تقریر کر کے باب حسین جب چل رہے ہیں, تقریر کر رہے تھے کہ شقی نے پتھر مارا حسین کو, مولا کی پیشانی پہ لگا, پیشانی سے خون جاری ہوا. اس کے بعد امام خیمے میں آئے ہیں, جب بہن نے دیکھا کہ بھائی کی پیشانی سے خون جاری ہے, ایک دفعہ چاہنے والے بہن تیتاب ہو کر کے آگے بڑھی, بھیا یہ کیا, اے بھیا کیا انہیں آپ نے بتایا نہیں کہ میں فاطمہ کا جایا ہوں, کہا بھیا کیا انہیں بتایا نہیں کہ میں رسول کے نواسا ہوں, کہا بہن میں نے انہیں سب کچھ بتایا لیکن ان کے پیٹ میں حرام غذائیں بھری ہوئی ہیں, ان پر حرف حق اثر نہیں کر سکتا. یہ حرام غذاؤں کا اثر ہے, جنہیں حقیقت نظر ہی نہیں آئی, جو روحیں بیمار ہو چکی ہیں. ورنہ انسان اکثر سوچتا ہے آخر کیسے کوئی اتنا گر سکتا ہے. آج اگر حسین ہمارے سامنے ہوتے ہم تو ایسا نہ کرنے دیتے, ایسا نہ کرتے. اگر چلو حسین سے لڑائی ہے, چھ مہینے کے شیرخوار نے کیا کیا تھا؟ یعنی اگر آج آپ سنگدل سے سنگدل انسان کے سامنے اس بات کو رکھے ہیں کہ حسین کے ہاتھوں پر ایک 6 مہینے کا بچہ ہے جو آ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے اس بچے کو کیفا یتلوا, تلوا عربی زبان میں مچھلی کو جو پانی سے باہر نکال دیا جاتا ہے نا, اور مچھلی جب وہ تڑپتی ہے اپنے منہ کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے, اس حالت کا نام عربی زبان میں تلوا ہے. دیکھو میرے بشیر کا کیا عالم, ارے بجائے کہ بچے کو پانی پلایا جاتا تیرے سے شوبا سے بچے کو شہید کر دیا گیا. انسان اتنا گر جائے گا, ارے فرزند رسول کو تم نے شہید کر دیا تھا, جہاں اپنے جنازوں کو دفن کیا تھا وہاں اسے بھی دفن کر دیتے. پھر تمہاری جو لڑائی تھی وہ مشکل تھی, حسین سے تھی نا, تمہیں اگر خطرہ تھا تو ذات حسین سے تھا, اب تو حسین نہ بچے. لیکن یہ حرام غذاؤں کا اثر ہے جو اتنا پس بنا دے رہا ہے انہیں. 11 محرم کو جب قافلہ چلا ہے کربلا سے, روایت کہتی ہے کہ قافلے کو اس راستے سے گزارا گیا ہے جہاں شہداء کے جنازے پڑے تھے. جب قافلہ وہاں پہنچا اور بیویوں کی نگاہیں ایک دفعہ اپنے وارثوں پر پڑی ہیں, اپنے وارثوں پہ پڑی ہیں, تو بیویوں سے رہا نہیں گیا, بیویوں نے اپنے کو اونٹ سے شہداء کے جنازے پہ گرا دیا. ام فروا قاسم کے جنازے پر ہیں, حسین کے جنازے سے زینب ابتی بہن کر رہی ہیں, امام زین العابدین کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے, امام اونٹ پر سے یہ منظر دیکھ رہے تھے. اللہ کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے, ارے باپ کا جنازہ پڑا ہے بیٹا موجود ہے لیکن باپ کو غسل کا فن نہیں دے سکتا. ارے امام زین العابدین کا بڑا عجیب حال ہے, عجیب قریب ہے کہ روح قفس عرصوری سے پرواز کر جائے, کہ ایک دفعہ زینب کی نگاہ سے یہ سجاد پہ پڑی. امام نے یہ عالم دیکھا, بھائی کی لاش کو چھوڑا, بھتیجے کا رخ کیا, اے بیٹا سجاد ارے میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں, بیٹا اپنے کو سنبھالو, بیمار نے کہا اے بھی اما, ارے وہ بیٹا کیسے اپنے کو سنبھالے جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے, اور بیٹا اتنا مجبور ہے اپنے بابا کو غسل و کفن نہیں دے سکتا. حضرکم اللہ, جناب زینب سمجھاتی ہیں بیٹا میں نے ام ایمن سے سنا ہے, نانا نے کہا ہے, بیٹا گھبراؤ نہیں, تمہارے بابا کو غسل بھی ملے گا,
تمہارے بابا کو کفن بھی ملے گا، تمہارا بابا دفن بھی کیا جائے گا. ارے یہ وہ جگہ ہے جو عاشقوں کا قبلہ بن جائے گا، جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے زائرین زیارت کرنے کے لیے آتے رہیں گے. اے عزیزو، فاصلہ دوبارہ وہاں سے چل رہا ہے. اب دوبارہ فاصلہ چلنے لگا ہے تو ایک دفعہ شمر آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم میں سکینہ کون ہے؟ میں نے سنا ہے کہ حسین سکینہ کو بہت چاہتے تھے. عزیزو، اگر بات کے جملے نہ بیان کروں تو سننے والے شاید یہی سمجھیں گے کہ شمر شاید سکینہ کی تکلیفوں کو کم کرنا چاہتا ہے. کیونکہ ایک بچے سے کیا لڑائی ہے، تو لڑائی ختم ہو چکی ہے. لیکن اے عزیزو، ان کے پیٹ میں حرام غذا بھری ہے، یہ غذا حرام کا اثر ہے. کہتا سکینہ کون؟ کسی نے کہا وہ جو بی بی کی آغوش میں بیٹھی ہے نا، وہی سکینہ ہے. شمر ایک دفعہ آگے بڑھا اور بڑھ کے سکینہ کی کلائی پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے. اور تو سب ایک اونٹ پہ دو دو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن سکینہ کو اکیلے اونٹ پہ بٹھاؤں گا. ایک دفعہ سکینہ کو لے کے آتا ہے ایک تنہا اونٹ کے اوپر، اونٹ جس کی پیٹھ کے اوپر کچھ نہیں ہے، سوائے ہڈی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک دفعہ سکینہ کو لیا اور لے کر کے سکینہ کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ باندھنا شروع کیا. جب سکینہ نے ایک دفعہ ہاتھ پھیلائے، اے بھیا سے یہ جیسے چادر ہے مجھے بچا لو، ایک دفعہ شتی آگے بڑھا، سکینہ کے ہاتھوں کو بھی باندھا، آپ کیسے بلائے گی اپنے بھائی کو؟ اے عزیزو، سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پہ باندھا گیا. جب اونٹ چلا تو اونٹ کی پیٹھ کی ہڈی جب سکینہ کے سینے کی ہڈی سے ٹکراتے تھے، ارے خون کا بہارا جاری ہوا. سکینہ کی فریاد، اے بھیا سید سجاد، اے میرے بابا حسین.
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
بارے اللہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. آنے والے تجھے واسطہ ہے لبیت اطہار کا، ہم اس بات کی توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنی اور اپنے اولاد کی جسمانی اور روحانی دونوں غذاؤں کی سالمیت کا اہتمام کر سکیں. پارے اللہ صدقے اہل بیت اطہار کے، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت دن بدن اضافہ فرما. ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت کے نقش قدم پہ چل سکیں. پارے اللہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھ کے عمل کرنے کے توفیق کرامت فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من عوانه وانصاره. ماتم حسين.